السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 93. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. آیت 93 دیکھیں. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین. لیس نہیں ہے علی الذین اوپر ان کے جو آمنوا و ایمان لائے وہ عمل الصالحات اور عمل کیے انہوں نے نیک جناہن کوئی گناہ فیما اس میں جو تو ایمو وہ کھا پی چکے اذا جب ما جو اتقو تقوی کیا انہوں نے وہ آمنو اور وہ ایمان لائے وہ عملو اور عمل کیے انہوں نے الصالحات نیک ثم پھر اتقو تقوی کیا انہوں نے وہ آمنو اور وہ ایمان لائے ثم پھر اتقو تقوی کیا انہوں نے وہ احسنو اور احسان کیا انہوں نے واللہ اور اللہ تعالیٰ یحبو وہ محبت کرتا ہے المحسنین محسنوں سے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے, آمین. ترجمہ دیکھ لیجیے. نہیں ہے اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک کوئی گناہ اس چیز میں جو کھا چکے وہ جب ڈر جائیں وہ اور ایمان لے آئیں وہ اور عمل کریں نیک پھر تقوی اختیار کریں اور وہ ایمان لائیں پھر تقوی اختیار کریں اور وہ نیکی کریں اور اللہ محبت کرتا ہے محسنین سے احسان کرنے والوں سے. ایک اور ترجمہ دیکھ لیجیے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے انہیں اس بات پر کچھ گناہ نہ ہوگا جو وہ تحریم شراب سے پہلے پی چکے جبکہ آئندہ پرہیز کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں اور تقوی اختیار کریں اور ایمان لائیں پھر جس چیز سے روکا جائے اس سے بچے رہیں اور نیکی کریں کیونکہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے, محبت کرتا ہے. الحمدللہ. جیسے کہ ہم پیچھے شراب کی حرمت کے بارے میں پڑھ چکے تھے تو بعض صحابہ ایسے تھے جو اس بات پر بے چین تھے کہ اچھا ہمارے جو رشتہ دار مسلمان بھائی بہن جو ہم سے پہلے ابھی فی الحال یعنی گزر چکے وفات پا چکے اور وہ شراب پیتے تھے تو ان کا کیا ہوگا, پھر وہ تو اسی حالت میں وفات پا چکے, ڈیتھ ہو چکی ان کی. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی کہ بہت سے اہل ایمان کی خواہش تھی کہ انہیں اپنے مومن بھائیوں کے بارے میں معلوم ہو جو حالت اسلام میں فوت ہوئے لیکن شراب پیتے رہے کیونکہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ پہلے پی چکے ہیں یا پیا کرتے تھے. یہ بات کے ذریعے دراصل ان کو تسلی دی گئی اور یہ بتایا کہ اگر وہ عمل صالح کرتے رہے تھے اور آئندہ کے لیے وہ ڈرتے رہے تھے, ایمان لا کر وہ نیک عمل کرتے رہے تھے تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہ ہوگا اگرچہ کہ وہ شراب پی چکے ہوں کیونکہ اس وقت شراب کی حرمت نازل ہی نہیں ہوئی تھی. اور یہاں یہ بات بتانا مقصود ہے, یہاں پر الحمدللہ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو مومن متقی ہے اس سے بہت زیادہ بلند درجہ ہے محسن متقی کا. اور محسن متقی کون ہے؟ جو احسان کا رویہ اختیار کرے, جو نیکیوں میں سبقت لے جائے, جو اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق کام کرے, جو آگے بڑھ چڑھ کر یعنی جو اس کے ذمے جو فرائض اور حقوق اس کے ذمے عائد ہوتے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر کرے, یعنی اپنے ذمے جو فرائض ہیں اس سے بڑھ کر ادا کرے اور اپنے حقوق کم پر بھی راضی ہو جائے, تو ایسا شخص محسن ہوتا ہے جو احسان کے لیول پر کام کرے. ثم اتقوا واحسنوا واللہ يحب المحسنین, یہ اس بات کی دلیل ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو متقی مومن سے بہتر محسن متقی ہوگا, جو مومن متقی ہے اس سے بہتر محسن متقی ہوگا جو احسان کے لیول پر کام کرتا ہے. اور یہاں سے دراصل بات بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اصل چیز نفس کا تقویٰ ہے, اصل چیز تقویٰ ہونا چاہیے انسان میں. اگر وہ اس سے کچھ ایسے کام سرزد ہو بھی گئے جو گناہ کے تھے لیکن وہ عمل صالح کرتا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے. عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے گناہوں کو خود بخود معاف فرما دے گا. تو یہاں پر لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناحٌ فیما طعموا کہ کوئی گناہ نہیں ہے. کوئی گناہ کا مطلب ہوتا ہے حرج, کوئی تنگی, کوئی مشکل, و اسم اور گناہ دونوں معنوں میں آتا ہے. اور پھر یہاں پر ایمان کے مختلف درجے بھی بتائے گئے ہیں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں ہمارا دین ہمیں یعنی ہر مومن ایک لیول کا نہیں ہو سکتا, ہر مسلمان ایک لیول کا نہیں ہو سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے, کچھ ہوتے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ تقویٰ ہوتا ہے، کچھ ہوتے ہیں جو تھوڑے دلے ہوتے ہیں لیکن وہ نافرمانی نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کی لیکن ان سے ہو جاتی ہے نافرمانی، کچھ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہیں عمل صالح بھی کرنا چاہتے لیکن سستی اور کاہلی کی بنا پر نہیں کر پاتے۔ تو ہر ایک کے درجات الگ الگ ہوتے ہیں اور اسی لحاظ سے ان کا اجر بھی مختلف ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے ایک شخص جس کے پاس تنگی تھی اور وہ تنگی کے باوجود بھی وہ اپنی ضروریات میں سے کاٹ کسر کر کے اللہ کے راستے میں دیتا ہے تو اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ ہوگا، اور اس کے سامنے ایک شخص جو بہت مالدار ہے اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں اور وہ ان لاکھوں کروڑوں میں سے چند ہزار دے دیتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے۔ تو ہو سکتا ہے اجر میں وہ جو ضرورت مند شخص ہے جو غریب ہے وہ زیادہ اجر پالے، کیونکہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا تقوی کا لیول کیا تھا یا اس نے اپنی کتنی ضروریات کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں دیا۔ تو میرے حال ہم اپنے آپ سے ہی سوال کریں کہ کھانے پینے کے جو اصول ہم کو بتائے گئے ہیں، جو آداب بتائے گئے ہیں، اس میں احسان کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں کہ اچھا کسی چیز میں کوئی ان کو اندیشہ ہو جائے کہ اچھا یہ پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہ حلال اور حرام کے شبے کی وجہ سے وہ کھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، نہیں کھاتے ہیں، کچھ چیزیں استعمال کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا معلوم تو نہیں ہے یہ نہیں ہے، ہو سکتا نہ بھی ہو، لہٰذا چلو کھا لو۔ تو ایکچولی اس میں کیا ایک طرح سے رابطہ ہے، کیا ایک لنک پایا جاتا ہے جو کھانے پینے کے اصول ہم کو بتائے گئے ہیں اور احسان سے اس کا کیا رابطہ ہے، کیا مرتبہ ہے اور احسان کے مراتب کیا ہیں، کہ کن معنوں میں انسان محسن کہلا سکتا ہے، کن معنوں میں انسان احسان کے لیول پر پہنچ سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا آنر ہے سب، اور بہت بڑا درجہ ہے یہ ایک مومن کے لیے، ایک محسن کے لیے، ایک متقی کے لیے۔ تو یہاں پر اس آیت میں تین بار ایمان اور تقوی کا لفظ استعمال ہوا، آپ سوچیں، کیونکہ ایمان اور تقوی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک شخص جب ایمان لاتا ہے تو اس کا تقوی ہو سکتا ہے کم درجے کا ہو، لیکن جب وہ دھیرے دھیرے صالح اعمال کرتا رہتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان کا لیول بھی بڑھتا جاتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط بھی ہوتا جاتا ہے اور اس کے تقوی میں بھی اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو ایکچولی علماء کرام کہتے ہیں کہ تقوی معلوم کرنے کا جو معیار ہے وہ اعمال صالحہ سے ریلیٹڈ ہے، کہ جس کے جتنے اعمال صالحہ ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اس کا تقوی اتنا ہی ہائیسٹ لیول پر جاتا جا رہا ہے، یا اس کا تقوی اتنا ہی بلند ہوتا جا رہا ہے، یا اس کا ایمان اتنا ہی زیادہ ہائیسٹ لیول پر یا احسان کے لیول پر جا رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب تقوی ہوتا ہے اور جب انسان نیک اور صالح اعمال کرتا رہتا ہے تو تقوی کا تو اضافہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات یہاں پر آپ دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹ ہے، لنکڈ ہے ایک طرح سے، کہ عمل صالح کا رابطہ تقوی سے ہے، تقوی کا رابطہ عمل صالحہ سے ہے۔ آپ عمل صالح کرتے ہیں تو خود بخود آپ کے ایمان کا لیول بھی بڑھتا جائے گا، آپ کا تقوی بھی بڑھتا جائے گا، اور پھر آپ کو مزید کیا ہوگا، یہ چیز آپ کو احسان کے لیول پر لے جائے گی، احسان کے درجے پر لے جائے گی، ہے نا؟ یہ دھیرے دھیرے انسان ترقی کرتا ہے نا۔ تو احسان کا جو لفظی معنی ہے کسی کام کو اپنے دل کی رضا اور رغبت اور بہت ہی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے بجا لانا ہے۔ اب ایک شخص ہے جو عمل صالح تو کرتا ہے لیکن ہو سکتا ہے وہ احسان کے درجے پر نہ کرتا ہو، ہے نا؟ یعنی نیک کام تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں، جیسے نماز ہے، ہم لوگ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی، آپ نماز پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھتی ہوں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی نماز کا لیول کیا ایک جیسا ہوگا، آپ بتائیں؟ نہیں نا۔ یا پھر ہر ایک کا نیکی کرنے کا جو طریقہ ہوگا ایک جیسا ہوگا؟ نہیں۔ جیسے اس کی مثال وہی والی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کو کوئی چیز سرو کر رہے ہیں اور سرو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے الگ الگ۔ ایک چیز جیسے آپ روزانہ اپنے دسترخوان پر بیٹھنے، بازوں کا دستر کہ اچھا چلے کہاں پیالوں میں، اور یہ اہتمام کے ساتھ نکالیں ہم ڈشز، اور کتنے اتنے ڈشز کہاں دھوئیں گے، تو ہم کیا کرتے ہیں، جو پتیلی ہے وہی لا کر رکھ دیتے ہیں دستر پر، جب اپنے گھر کے لوگ ہوں، ہوتا ہے نا اکثر ایسا، آپ کے یہاں بھی ہوتا ہوگا ضرور یقیناً، اور آپ جو ہے اسی پتیلی میں سے ہر کوئی جس کو لگتا ہے وہ لے کر کھاتے ہیں، لیکن جب مہمان آتے تھے کہ تب بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، بلکہ ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، احسان کا معاملہ ہوتا ہے نا، کہ ہم ایسی پتیلی اٹھا کر لا کر نہیں رکھ دیتے، بلکہ ڈشز بھی جب ہم نکالتے ہیں اپنے گھر کے کوئی مہمان کے آنے پر، گھر کے جو سب سے اچھے ڈشز ہیں وہ ہم نکالتے ہیں نا، سب سے اچھی پلیٹس ہم نکالتے ہیں، تو یہ کیا ہوا، یہ احسان ہوا۔ تو کسی کام کو جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، یعنی جو اعمال صالح ہیں جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہوں، تو اپنے دل کی پوری خوشنودی کے ساتھ، پوری رضا اور رغبت کے ساتھ، اپنی پوری دل جتنا جو ایفرٹ آپ لگا سکتے ہوں وہ سارا ایفرٹ آپ لگا دیں، اس کو بہت خوبصورت اور اچھے طریقے سے کریں۔ تو جو بھی عمل صالح ان شرائط کے ساتھ کیا جائے گا، یعنی احسان کے ساتھ، تو ظاہر سی بات ہے اس کا اجر بھی ویسے ہی ہوگا، اور اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بتا دیا ہم کو کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے جو احسان کے لیول پر کام کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور جب رسول اکرم کے پاس جبریل امین آئے تھے، وہ حدیث احسان بہت مشہور ہے، جب جبریل امین نے پوچھا تھا کہ ومل احسان، احسان کیا ہے، تو ان تعبد اللہ کانک ترہ فان لم تکن ترہ فانہ یراک. سبحان اللہ، واقعی میں مجھے ذاتی طور پر یہ حدیث بہت ہی پسند ہے، اور آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا میرے لیکچرز میں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تم ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، یہ سب سے بیسٹ لیول ہے. لیکن اگر تم ایسا نہیں امیجن کر سکتے، نہیں محسوس کر سکتے، کم از کم یہ محسوس کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور تمہارے جو اعمال ہیں، تمہاری وہ جو عبادات ہیں، وہ کس لیول کی ہوں گی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے مسلسل واچ کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی علیم خبیر البصیر، الحمدللہ وہ تو ہمیں دیکھتا ہی رہتا ہے، ہمیں ہمارے ہر اعمال اس کی نظر میں، الحمدللہ ہم جانتے ہیں، اس بات پر ہمارا یقین ہے پکا اور پختہ. لیکن جب ہم اس کو شعور کے ساتھ محسوس کریں گے تو ہمارے ہر اعمال میں خوبصورتی آتی جائے گی، کسی سے چاہے وہ لین دین ہو، معاملات ہوں، ڈیلنگ ہو، بزنس ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، گھر کے کام کاج ہو، ہسبینڈ سے بات چیت کرنا ہو، سسرال والوں سے، میکے والوں سے، سب سے احسان کا لیول. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احسان کا لیول یہ ہوتا ہے کہ احسان تو یہ ہے کہ جیسے تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو ایسا نہ کر سکے تو کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو عبادت کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ جس کا یعنی جس کو آپ ہر عمل صالح پر فٹ کر سکتے ہیں، یعنی جو بھی آپ کا عمل صالح ہوگا ایکچولی وہ اللہ کی عبادت ہی تو ہے، کیونکہ اللہ کے حکم ہی پر آپ کر رہے ہیں وہ. تو سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت آیت ہے یہ، اور ہم اس کو بار بار ہمیں اس کو پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے ہر کام میں، ہر عمل صالح میں احسان کا رویہ پایا جائے، احسان کی روش ہم اختیار کریں، چاہے کوئی بھی کام ہو. تو بتایا گیا کہ جس بندے کی موت اس حالت میں آئی ہو کہ وہ مسلمان تھا، مومن تھا، اور عمل صالحہ کرتا رہا تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو اس کے عمل صالحہ تھے اس کو پسند کیا، اور اسی پر اس کو اللہ تعالیٰ اجر اس کا عطا کرے گا. چاہے اس وقت کی شراب کی حرمت نہیں نازل ہوئی تھی، اور چاہے وہ شراب پیتا ہی کیوں نہ رہا ہو، لیکن چونکہ اس وقت تو حرام ہی نہیں ہوئی تھی. اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ جو شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور توبہ کر لے اور اس کے بعد عمل صالحہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے جتنے بھی چاہے گناہ معاف فرما سکتا ہے، سبحان اللہ. واقعی میں تو محسن جو متقی ہوتا ہے اس کا لیول، اس کا درجہ زیادہ بڑا ہوتا ہے، الحمدللہ. اب آگے دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب فمن بعد ذلك فله عذاب علیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لیبلونکم، البتہ ضرور آزمائے گا تم کو اللہ اللہ، بشین ساتھ، من السیدی کچھ شکار میں سے، تنالو پالیں گے اسے، ایدیکم تمہارے ہاتھ، ورماحکم اور نیزے تمہارے ایرو، لیعلم تاکہ معلوم کر لے اللہ اللہ، من یخاف کون ڈرتا ہے اس سے، بالغیب ساتھ غیب کے، فمن اعتدی تو جس نے اس نے زیادتی کی، بعد ذالک بعد اس کے، فلہ تو اس کے لیے ہے عذاب علیم دردناک عذاب. اے ایمان والو، اللہ ایسے شکار کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوں گے، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور پر اللہ سے ڈرتا ہے. پھر اس کے بعد بھی جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا تو اس کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اب یہاں پر حج کے جو پابندیاں تھیں اس میں سے ایک آیت یا ایک حکم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب تم سفر حج پر روانہ ہوتے ہو اور جب تم حالت احرام میں ہوتے ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ جو سمندر کا شکار ہے وہ تو جائز ہے، لیکن جو خشکی کا شکار ہے وہ جائز نہیں ہے. اور اس زمانے میں ہم امیجن کر سکتے ہیں، آج کل تو ہم کو کوئی مشکل نہیں ہوتی اس میں، کیونکہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ بہت ہی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر طرف سہولتیں ہی سہولتیں ہیں، آرام ہی آرام ہے. آپ کو ہر آدھے گھنٹے کے راستے پر ایک ہوٹل مل جائے گی، کوئی ریسٹورینٹ مل جائے گا، سونے کے لیے بھی آپ ہوٹل لے سکتے ہیں، روم لے سکتے ہیں، آپ کو ہر جگہ اویلیبل ہوں گے، اور ریسٹورینٹ بھی مل جائیں گے، ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانے کے ریسٹورینٹ موجود ہیں، تو آپ کو کھانے کی بھی تکلیف نہیں، آرام کرنے کی بھی تکلیف نہیں ہے. یہ تو اس وقت کا معاملہ تھا جبکہ لمبا سفر ہوتا تھا، اونٹوں پر سفر کرتے تھے یا پیدل سفر کرتے تھے، اور راستے میں کوئی ہوٹل، کوئی شہر، کوئی سٹی نہیں ہوتی تھی، اور اتنا دور دراز کا سفر تھا، رات اور دن کا سفر تھا، صحرا کا سفر تھا، اور اس وقت صرف جنگل میں شکار یعنی جو جانور ہوتے تھے وہ گھومتے تھے اور شکار کر کے ہی کوئی چیز کھائی جا سکتی تھی، کیونکہ اتنا لمبا ساز و سامان لے کر جانا وہ بھی ناقابل عمل تھا سمجھے، نہیں کیونکہ اگر اتنے لمبے سفر میں اتنا آپ زیادہ سامان لے جائیں گے تو کون اس کو اٹھائے گا، سواری پر آپ خود سوار ہوں گے کہ سامان کو رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی مشکل کام تھا۔ تو اسی لیے یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور ایکچولی یہ اصل میں صحابہ کے لیے تو بہت ہی زیادہ، کیونکہ وہ لوگ تو اس زمانے میں جب سفر کرتے تھے تو شکار کے ذریعے ہی سے وہ کھاتے پیتے تھے جو بھی ان کو شکار مل جاتا تھا، لیکن اب اس کی حالت احرام میں حرمت آ گئی۔ تو اب یہاں پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اپنے بندوں پر احسان ہے، فضل ہے کہ اس نے ان کو بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور یہاں پر ایک طرح سے امتحان لینا مقصود ہے اپنے بندوں کا کہ اے ایمان والو، ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا امتحان لے، اللہ تعالیٰ ضرور تم کو آزمائے گا شکار کے تعلق سے، یعنی کوئی بڑی چیز سے تمہاری آزمائش نہیں ہو رہی ہے بلکہ ایک چھوٹی سی چیز سے تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، اور یہ اس کا اپنا لطف و کرم ہے تم پر، اور یہ اس کی تمہارے اوپر آسانیاں ہیں اصل میں کہ اس نے احکام کو بہت ہی ہلکا کیا ہے تمہارے لیے، اور بہت ہی معمولی سی چیز کے ذریعے سے تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور یہ شکار جس کے لیے اللہ تعالیٰ تمہیں جس کے ذریعے سے آزمائے گا، جس پر پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے، یعنی تمہارے اختیار میں ہوگا اس کو شکار کرنا، لیکن اللہ کے حکم سے تم اس کو شکار نہیں کر سکو گے، تمہیں نہیں کرنا ہے، یعنی تم کو پوری طرح سے دسترس حاصل ہوگی اس شکار پر لیکن تم پھر بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اللہ کا حکم ہے اور یہ آزمائش ہے تمہارے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ شکار آپ کے اختیار میں ہو، آپ قدرت اور اختیار کے باوجود بھی اس کو پکڑ نہ سکیں، تو یہی تو بڑی آزمائش ہے اصل میں، ورنہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، اگر کوئی شکار نظر نہیں آ رہا ہے اور آپ کو کوئی شکار ملا ہی نہیں اور شکار کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، یہ شکار نظر بھی نہیں آیا اور اس سے بھی آپ بچے رہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اصل چیز ہے کہ شکار کا نظر آنا، وہ شکار کا دسترست میں ہونا، آپ کے کنٹرول میں ہونا، آپ کے اختیار میں ہونا، اور پھر بھی اس کو شکار نہ کرنا، یہ اصل آزمائش ہے۔ اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ لیعلم اللہ، تاکہ جان لے اللہ، یعنی ایسا جاننا جو مخلوق پر ظاہر ہو اسی پر ثواب ڈیپینڈ ہو۔ سبحان اللہ، یعنی شکار ہمارے سامنے ہے، ہم کو بھوک بھی لگی ہے اور کھانے پینے کے لیے کچھ چیزیں بھی ساتھ میں نہیں، اتنا ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور اس کے باوجود اس کو شکار نہ کریں، آپ سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اور صحابہ اس میں پورے اترے الحمدللہ، کہ جو بھی حکم نازل ہوتا تھا صحابہ اس پر پورے اترتے تھے، اور اسی میں اجر و ثواب ہے اصل میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے کہ کون اللہ تعالیٰ سے غیب میں ڈرتا ہے، کیونکہ ہو سکتا بعض اوقات ساتھ میں کوئی بھی نہ ہو، آپ کہ آپ اکیلے سفر کر رہے ہوں، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو آپ غیب پر ایمان رکھتے نہیں رکھتے، تو یہ سب سے بڑی اس کی آزمائش اور امتحان ہے اصل میں، تو کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے؟ تو بس جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس پر قدرت اور اختیار ہونے کے باوجود اس سے رک جانا، یہی اصل اجر و ثواب کا باعث ہے اصل میں، جس پر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے۔ اب وہ شخص جو کہ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے، نہ اس کی نافرمانی سے باز آتا ہے، اس کے سامنے شکار اگر آ جائے تو ہو سکتا ہے اس پر قابو پا سکتا ہے تو اس کو شکار کر لے، تو یہ کیا ہوگیا؟ یہ تو زیادتی ہوگی، فمنی تدا، یعنی جو زیادتی کرے، یعنی حد سے تجاوز کر لے، تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ اب تو اس پر حجت تمام ہو گئی، اور اس کے لیے پھر عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بارے میں ہم کو حدیث ملتی ہے، ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جب ہم حدیبیہ کے سفر پر روانہ ہوئے تو آپ کے تمام صحابہ نے احرام باندھا، صرف میں نے نہیں باندھا تھا، میرے ساتھی نے راستے میں ایک جنگلی گدھا دیکھا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے، میں اپنی جوتی سینے میں مشغول تھا لیکن انہوں نے مجھے نہ بتایا، اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ میں اسے دیکھ لوں، اچانک میں نے نظر اٹھائی تو گدھے کو دیکھا، میں گھوڑے پر زین کس کر اس پر سوار ہو گیا اور جلدی میں کوڑا اور نیزہ لینا بھول گیا، میں نے انہیں کہا کہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا کر دے دو، انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم اس کام میں تمہاری کچھ مدد نہ کریں گے، مجھے غصہ آ گیا، پھر میں نے اتر کر کوڑا اور نیزہ پکڑا اور پھر سوار ہو گیا، پھر میں اس گدھے پر حملہ آور ہوا اور نیزہ چپ ہو کر اسے روک دیا، میں نے پھر ان سے مدد طلب کی، انہوں نے پھر میری مدد کرنے سے انکار کر دیا، غرض ہم سب نے اس میں سے کھایا، میں رسول اکرم سے جا ملا، میں نے کہا کہ ہم نے ایک جنگلی گدھے کا شکار کیا ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم میں سے کسی نے شکار کیا تھا یا حملہ کرنے کو کہا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا یا کسی قسم کی مدد کی تھی؟ صحابہ نے کہا نہیں، پھر آپ نے صحابہ سے جو کہ احرام باندھے ہوئے تھے کہا تم بھی اسے کھا سکتے ہو، پھر پوچھا کہ تمہارے پاس اس میں سے کچھ باقی ہے؟ میں نے دستی پیش کی، یعنی گوشت کا ایک حصہ، اسپیشل حصہ ہوتا ہے، جسے آپ نے کاٹ کر کھایا۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری، متفق علیہ حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس طرح احرام باندھے ہوئے کو شکار کرنا حرام ہے، اسی طرح حرم مکہ میں داخل ہونے والے پر بھی حرام ہے، کیونکہ انتم حرم کا لفظ ان دونوں صورتوں کو شامل ہے، یعنی اگر آپ مکہ میں داخل ہو کر احرام پہنے ہوئے تب بھی آپ شکار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ راستے میں شکار نہیں کر سکتے بس۔ تو یہ آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ حدیبیہ کے سفر میں راستے میں شکار بہت نظر آ رہے تھے، اور مسلمانوں کی خوراک کے لیے اس کی ضرورت بھی تھی، اور بعض تو جانور صحابہ کے خیموں میں بھی گھس گئے تھے، پرندے یا جانور، لیکن یہ آزمائش میں پورے اترے صحابہ. جبکہ آپ کو معلوم ہو کہ جب بنی اسرائیل کو آزمایا گیا تھا کہ سمندر کے کنارے بسنے والے جو ماہی گیر تھے وہ ایسے ہی امتحان میں ڈالے گئے تھے جس میں وہ ناکام ہوئے اور مکر و فریب سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے وہ بندر بنا دیے گئے تھے. یعنی وہ شکار کرنے لگے تھے نا سیٹرڈے کو، ہفتے کے دن ہیرے بہانے کر کے. تو الحمدللہ صحابہ اس آزمائش میں پورے اترے، الحمدللہ. اس لیے تو صحابہ کی تعریف ہم کو ہر جگہ ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں آزمائے گا اس شکار کے ذریعے سے جو تمہارے اختیار میں ہوگا، تمہاری دسترس میں ہوگا، لیکن تم اس کو نہیں کر سکتے. اور جو غیب کا لفظ یہاں آیا ہے وہ اپوزٹ یا ضد ہے اصل میں حاضر کی، یہ دیکھنے کی. تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، وہ جو دل سے ایمان لاتے ہیں اصل میں، ان کے اندر ایک بصیرت کی روشنی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے، اس کے جلال، اس کی نعمتوں کا، اس کے ثواب کا، اس کے عذاب کا احساس ان کو ہر وقت گھیرے رہتا ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن ان کو حاضر ہونا ہے. اسی لیے وہ اس کام سے رک جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے یا اللہ تعالیٰ نے جس کو حرام قرار دیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ ان کا تقویٰ ہوتا ہے اور یہ بصیرت کی روشنی ہوتی ہے جو وہ غیب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سامنے تو موجود ہے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب سے ڈرتے ہیں. آگے دیکھیے آیت نمبر 95. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تقتلوا، نہ تم قتل کرو، نہ تم مارو، السیدہ شکار، و انتم جبکہ تم حرم حالت احرام میں ہو، ومن اور جس نے قتل ہو، اس نے قتل کیا اس کو یعنی شکار کو، منکم تم میں سے متعمدن جان بوجھ کر ارادہ کرنے والا ہوتے ہوئے، فجزاؤ تو بدلہ ہے، مستو جیسا، ما قتل اس نے قتل کیا، من النعم مویشی میں سے، یہ جو چار پائے ہوتے ہیں، چار پیروں والے جانور جو ہم کو کھانا حلال ہے، ہمارے جائز ہے، لیکن حالت احرام میں اس کا شکار کرنا منع ہے. یحکم فیصلہ کریں بہی اس کا، ذو عدل دو عدل والے، منکم تم میں سے، ہدین قربانی ہے، بالغ الکعبہ پہنچنے والی کعبہ کو، او یا کفارت الکفارہ ہے طعام مساکین کھانا مسکینوں کا، او یا عدل برابر ذالک اس کے سیامن روزے رکھنا، لیذوق تاکہ وہ چکھے وبال امری وبال کام کا اپنے. عف اللہ درگزر فرمائے اللہ نے، اما اس سے جو سلف پیچھے گزر چکا، ومن عاد اور جو لوٹا، فینتقم تو بدلہ لے گا اللہ اس سے، منہ اس سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے. اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ و دانست نے جان بوجھ کر شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے. یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اس کا اعادہ کرے گا یعنی دوبارہ کرے گا اللہ اسے بدلہ لے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. اب یہاں پر کوئی اگر کر لیتا ہے، جیسے مثال کے طور پر کسی نے اب کوئی بھوک سے مجبور ہو گیا یا کچھ ہو گیا یا کوئی بھول گیا اور شکار کر لے، جیسے بھول سے شکار کر لے یا جان بوجھ کر شکار کر لے، تب اس کو اس کا کفارہ دینا پڑے گا. اور اس کا کفارہ کیا ہے کہ دو معتبر یا کوئی ایسے سمجھدار لوگ جو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہوں، تو وہ اس جانور کے ہم پلہ جانور بتائیں گے. جیسا جانور اس نے شکار کیا تھا اس کے برابر یہ ویسا ہی جانور فدیے میں دیا جائے گا، بدلے میں دیا جائے گا، اسی کی جنس سے اور اسی کی قیمت کے برابر. اور پھر یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور جو کفارہ دینے والا ہے وہ خود اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتا. اور اگر ایسا جانور نہیں ملتا ہے سیم بالکل ویسا، تو دو عادل لوگ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، تو پھر اس قیمت کا غلہ لے کر یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے یا وہ غلہ ان میں تقسیم کر دیا جائے. اور یہ بھی فیصلہ انہی پر ہوگا، منحصر ہوگا جو فیصلہ کرنے والے ہیں، کہ اتنے غلے سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے یا مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں. تو دانستہ شکار کرنے والا کفارے کے طور پر اتنے ہی روزے بھی رکھے گا. یعنی یہ تو جس نے جان بوجھ کر کیا تھا اس کے لیے ہے. اب اگر کوئی بھول کر شکار کر لیا, غلطی سے اس کا تیر شکار کو جا لگے, تو اس پر کیا کفارہ ہوگا؟ تو بعض فقہا کہتے کہ ہاں اس پر بھی کفارہ ہے, اور بعض کہتے کہ نہیں, چونکہ قتل خطا ہے اس پر کفارہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. بہرحال کفارہ دے دینا بہتر ہے, زیادہ مناسب ہے. اب یہاں پر جو بات ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو, جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ مارنا. یعنی جب تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا ہے تو تم شکار کرنے میں کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے, شکار بھی نہیں کر سکتے. اب تمہیں سے کوئی جان بوجھ کر اگر اسے کوئی مار دے, یعنی اس نے جان بوجھ کر شکار مارا, تو اس پر بدلہ ہے اس مارے ہوئے کے برابر ہی مویشی میں سے. یعنی اس پر لازم ہے کہ اونٹ گائے اور بکری کا فدیہ دے. شکار کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ وہ کس سے مشابہت رکھتا ہے, تو اس جیسا مویشی ذبح کر کے صدقہ کیا جائے گا, اور اس جیسے جانور کا جو فیصلہ ہے دو معتبر لوگ کریں گے, دو عادل شخص کریں گے جو فیصلہ کرنا جانتے ہوں, جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا. انہوں نے کبوتر کا شکار کرنے پر بکری, شترمرغ کا شکار کرنے پر اونٹنی, اور نیل گائے کی تمام جو اس قسم کی چیزیں ہیں گائے ہوتی ہیں, ایسی چیزیں ذبح کرنے پر گائے کا ذبح کرنے کا فیصلہ کیا تھا. یعنی نیل گائے کی, اس پر کوئی بھی گائے. اسی طرح تمام جنگلی جانور جو مویشیوں میں کسی کے ساتھ مشابہت رکھتے ہوں, تو فدیے کے لیے وہی اس کے مماثل یعنی ویسے قرار پائیں گے, اور اگر کوئی مشابہت نہ ہو تو اس کی قیمت کے برابر کی قیمت کا کوئی جانور لیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی لازم ہے کہ یہ جو حدی ہے, یہ جو فدیہ ہے, یہ کہاں پہنچے؟ کعبہ کے لیے, جو کعبہ کے مسکین ہیں, کعبہ کے آس پاس کے مسکین, ان تک پہنچے, وہاں قربانی کی جائے گی. حرم کے آس پاس کے علاقوں میں ہی ذبح کیا جائے گا جو حرم کا علاقہ ہے. یا پھر اس جزا کا کفارہ چند مساکین کو کھانا کھلانا ہے, یعنی مویشیوں میں سے جو ملتے جلتے کھانا کھلایا جائے گا. تو بہت سے علماء کہتے ہیں کہ جزا یوں پوری ہوگی کہ جو اس جیسا مویشی تھا, یعنی جو جانور کو آپ نے اپنے تیر سے مارا, شکار کیا, اس کے جیسا جو مویشی ہوگا اس کی قیمت کے برابر غلہ لیا جائے گا, اور ہر مسکین کو کچھ جو بھی غلہ ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا. کچھ لوگ اس میں مقدار بھی بتا دیں گے کتنا دیا جائے کتنا دیا جائے. یا اس کھانے کے بدل میں روزے رکھے, یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بدلے میں ایک روزہ رکھے, تاکہ چکھے وہ اس مذکورہ جزا کے وجوب کے ذریعے سے اپنے کام کی سزا. یہاں پر جو وبال امر عاقبت فعلہ, یعنی اس کام کا جو انجام ہے, جیسے بھی تو اس نے غلطی کی ہے تو اس کو انجام, اس کا مزہ تو چکھنا پڑے گا نا, اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی. اور بالغ الکعبہ, جو حرم کے فقرا ہیں, جو آس پاس کا جو حرم کا علاقہ ہے, وہاں کے فقرا کو قربانی پہنچائی جائے گی. اور اگر ایسا وہ نہیں کرے گا, نہیں کفارہ ادا نہیں کرے گا, تو پھر اللہ تعالیٰ انتقام لینے میں بھی بڑا سخت ہے اور بہت زبردست ہے. وہ کبھی بھی اس کو سزا دے سکتا ہے یا اس پر وہ جرمانہ عائد ہو سکتا ہے. تو کیا پتہ چلا کہ حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر غلطی سے شکار ہو گیا یا جان بوجھ کر شکار کر لیا, تو اس کے برابر کفارہ, اسی جانور کے برابر یا اس جیسا جانور دینا پڑے گا. اور اگر جانور نہ دے سکے تو پھر اتنے ہی جانور کی قیمت کا غلہ لے کر وہ مسکینوں کو کھلانا ہوگا یا دینا ہوگا. ہاں, پانچ جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے, جیسے کہ عبداللہ بن عمر اور حفصہ رضی اللہ عنہا, وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ پانچ جانور ایسے جن کے مار ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں: کوا, چیل, چوہا, بچھو اور کاٹنے والا کتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. یعنی جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا اس کے شاعر کی تعظیم نہیں کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اسے کوئی بھی بلاؤں میں, کوئی بھی عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے, اور آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے عذاب تو ہے ہی ہے. تو یہ حالت احرام کے چند احکامات تھے جو حالت احرام میں ممنوع ہیں, کہ شکار نہیں کر سکتے آپ خشکی کا, اور چاہے آپ حرم میں بھی پہنچ جائیں تو وہاں پر بھی آپ شکار نہیں کر سکتے جب آپ حالت احرام میں ہوں. اور اگر غلطی سے یہ جان بوجھ کر کر بھی لیں تو پھر اس کا کفارہ دینا ہے, اسی کے جیسا جانور یا اس کی قیمت کے برابر پھر غلہ یا پھر روزے. تو بہرحال آج کی ان آیتوں سے پھر ہمیں کیا سیکھنے کو ملا, کہ پہلی بات تو یہ کہ جو پیچھے ہم پڑھ چکے تھے آیت کے, شیطان ان چیزوں کے ذریعے سے دشمنی اور بغاوت ڈال دیتا ہے. جو ہم اوپر پڑھے تھے آیت نمبر 91 میں, خمر اور میسر کے ذریعے سے, یعنی جوا, پانسے, یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کام ہے, اور اس کے ذریعے سے انسانوں میں وہ دشمنی ڈال دیتا ہے. یہ شیطان کے جو ہتھ کھنڈے ہیں, جو شیطان کے طریقے ہیں, اس سے ہمیں ایک دوسرے کو آگاہ کرتے رہنا چاہیے, اور بنی آدم کو چاہیے کہ وہ ایسی آیتوں کے بارے میں احکامات جانے تاکہ وہ اس سے بچ سکے، حلال اور حرام سے آگاہی ہو اس کو تو حرام سے بچ سکے، اور شیطان کے جو ڈالے ہوئے طریقے ہیں، بتائے ہوئے طریقے ہیں جس کی وجہ سے وہ انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، تو اس سے بچ سکے ہم لوگ پھر. اور دوسری ہمیں جو بات ہمیں ملتی ہے کہ یہ جو کام ہے یہ انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر سے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. تو ہمیں آپس میں اس بارے میں ڈسکشن کرنا چاہیے کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، یعنی ہم ایسے کون سے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، یا نماز سے غافل ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم آپس میں جب اس کو ڈسکس کریں گے، غور و فکر کریں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم واپس پلٹ آئیں گے اور پھر خیر کے کام کرنے لگیں گے. لہٰذا ہم اس پر ڈسکس کریں، ہم سوچیں، غور و فکر کریں کہ ایسے کون سے کام ہیں جو ہم کو اللہ کی یاد سے یا اللہ کے ذکر سے دور کر دیتے ہیں، غافل کر دیتے ہیں. اور جو ہم نے پڑھا کہ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ نہیں ہے کوئی حرج ان لوگوں پر جو ایمان لا کر عمل صالح کر چکے ہیں اگر ان سے جو پہلے ہو چکا تھا. اس کے بارے میں ہمیں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لوگوں کو بتانا چاہیے تاکہ لوگ پھر ان حرام چیزوں سے بچ سکیں اور حلال کو اختیار کر سکیں، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو یہ ساری ڈیٹیل نہیں جانتے ہیں. تو ہمیں بھی اس کے بارے میں اویئرنیس پھیلانا ضروری ہے. اور قابل توجہ جو باتیں ہیں کہ یہ جو شراب ہے، جوا ہے، یہ آپس میں دشمنی اور عداوت کا سبب بنتے ہیں، اور کھیل کود میں انسان کو ملوث کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کے ذکر سے رکاوٹ بنتے ہیں، نماز سے روک دیتے ہیں. لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو ہمیں اوپر کہی گئی تھی پچھلی آیت میں کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی جو کرے گا، ظاہر سی بات ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اسے ڈرنا چاہیے پھر. اور جس کو اللہ تعالیٰ کے خوف نے، یعنی غیب میں اللہ تعالیٰ کے خوف میں وہ مبتلا ہوا، تو یہ ایک بہت یعنی اس کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے، اللہ کی طرف سے اس کو ایک عظیم نعمت ملی سمجھے، کہ جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے غیب میں بھی، یعنی تنہائی میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہے. تو اس لیے جو کہتے ہیں کہ تنہائی میں جو بہایا ہوا آنسو ہے، یا تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، یا تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ تعالیٰ کو یہ بہت محبوب اور پسندیدہ ہے. سب کے سامنے تو اللہ سے ڈرنے والے آپ کو بہت مل جائیں گے، لیکن غائبانہ یعنی غیب میں تنہائی میں اللہ سے ڈرنے والے آپ کو بہت کم ملیں گے. تو لہٰذا یہ ایک عظیم الشان نعمت ہے اللہ کی طرف سے، جسے یہ مل جائے کہ جو اللہ کا خوف رکھتا ہو، غیب سے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، یہ اس کو ایک بہت بڑی عظیم نعمت مل گئی سمجھے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح سے بنائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ احسان کے لیول پر کام کرنے والا بنائے، جو بھی ہم عمل کریں احسان کے لیول پر کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقویٰ عطا کرے، ہمارے دل میں خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت ہو، جو کہ ہمارے ایمان کا خاصہ ہے سمجھے. اور اصل چیز ہے کہ تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرنا، تنہائی میں وہ کام سے رک جانا جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ممنوع قرار دیا ہے، یہی اصل تقویٰ ہے اصل میں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. اللہم آتی نفوسی تقواہ وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. یا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نفسوں کا تقویٰ عطا کرے، ہمارے نفسوں کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ اس کا کچھ ذریعہ پیدا کرے، کہ جسے ہم اپنے نفس کو پاکیزہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، وہی ہمارا سب سے بہترین مولا اور مددگار ہے جو ہماری مدد فرما سکتا ہے. اور اسی لیے ہم کو یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقا والعفاف والغنا. اے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، تقویٰ عطا کر، اور عفو درگزر، ہم سے معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم کو خود کو بھی دوسروں کے ساتھ عفو درگزر کرنے والا بنائے، اور ہمیں دنیا والوں سے بے نیاز کر دے، یعنی ہم صرف اللہ سے مانگنے والے بنے، اللہ کے آگے جھکنے والے بنے، دنیا والوں کے آگے جھکنے والے نہ بنے. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.